انسان کا نفس چاہتا ہے کہ انسان اس کی پیروی کرے، لیکن اگر انسان عقل کی پیروی کرے تو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، شرع کی پیروی کرے دنیا و آخرت دونوں کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف خواہشات نفسانی کا خیال رکھا تو نہ صرف آخرت سے محروم اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ان تمام بدبختی اور مشکلات کا باعث یہی خواہشات نفسانی کی پیروی ہے. ایک مثال مولانا رومی دیتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں کہ ایک دن مجنون لیلا کے گھر کی طرف جا رہا تھا، ایک اونٹنی پر سوار ہو کر لیلا کے گھر کی طرف گیا، تو مجنون اس اونٹنی کو چلاتے ہوئے آگے بڑھا، جہاں سے مجنون غافل ہو گیا، اپنے مقصد سے غافل ہوا، اپنی سوچوں میں گم ہو گیا، وہی سے وہ اونٹنی واپس گھر کی طرف آ گئی. گھر پہنچتے ہی مجنون کے احساس ہوا کہ میں لیلا کے گھر نہیں پہنچا، اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. دوبارہ اونٹنی کو لے گیا، جاتے جاتے ایک مقام پر مجنون پھر اپنے خیالات میں گم ہو جاتا ہے. دوبارہ اونٹنی، جیسے ہی وہ اپنے خیالات میں گم ہو جاتا ہے تو اونٹنی کے اختیار اس کے پاس نہیں ہے، اونٹنی دوبارہ واپس چند بار واپس آیا. اس کے بعد مجنون کہتا ہے کہ نہیں، میرا مقصد لیلا کا مکان ہے، جبکہ تیرا مقصد تیرا فرزند ہے جو اونٹنی کا بچہ تھا گھر میں. تو جیسے ہی موقع ملتا اونٹنی واپس اپنے بچے کے پاس آتا تھا، اور جب تک مجنون شعور کے ساتھ آگاہی کے ساتھ تھا تب تک اونٹنی کو لے جاتا تھا منزل کی طرف، جیسے ہی غافل ہوتا تھا اونٹنی اس کے اختیار سے نکل کر واپس. اب یہاں سے مولانا تشبیہ دیتے اس کو انسان کے نفس کے ساتھ. انسان جب تک ہوشیار ہے، سمجھتے ہوئے بیداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو اپنے نفس کو ایک سواری بنا کر نفس پر سوار ہو کر خدا کی طرف جا سکتا ہے، منزل مقصود کی طرف جا سکتا ہے، مرضی خدا کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس راستے میں، اس طویل سفر کے راستے میں، جب بھی انسان غافل ہو جائے گا نفس اپنے مقصد کی طرف واپس آئے گا. نفس انسان ایک گھوڑے کی مانند ہے اور انسان اس پر سوار ہے. جب تک سوار ہوشیار و بیدار ہے تب تک اس گھوڑے کو منزل کی طرف لے جا سکتا ہے، اور جس وقت سوار غافل ہو جاتا ہے اس وقت وہ گھوڑا اپنے بچے کی طرف واپس آتا ہے. تو ہمیں اگر اپنے منزل کی طرف جانا مقصود ہو تو ضرور ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑے گا، ورنہ یہ نفس اپنے خواہشات کی طرف ضرور واپس آئے گا. نفس خواہشات مادی کی طرف ضرور آئے گا. خدا نے انسان کو نفس دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے کمالات حاصل کرے، تاکہ اس کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل کرے. اگر اس کو ذریعہ ترقی بنایا، اگر اس کو خوشنودی خدا حاصل کرنے کے ذریعہ بنائے، بہت بہترین ذریعہ، جیسا مسافر گھوڑے کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اسی طرح سے انسان خوشنودی خدا کے حصول کے لیے نفس سے مدد لیتا ہے، لذائذ کو کم کرتا ہے، خواہشات کو کم کرتا ہے، مشکلات کو خدا کے راہ میں برداشت کرتا ہے، سختیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اپنی انانیت کو ختم کرنا، پر مختلف چیزیں ہیں. تو یہ نفس انسان بہترین وسیلہ ہے، بہترین زاد و راحلہ ہے، بہترین توشہ سفر ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے منزل کی طرف جانے کے لیے. لیکن اگر مسافر غافل ہوا، ایک ایسا گھوڑا ہے جو اس کو دوبارہ گھر کی طرف واپس لائے گا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق میں، عرفان میں پہلا قدم بیداری ہے. عرفان میں علماء عرفان، علماء عرفان جب پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں انسان ایک مسافر ہے. اخلاق کو علماء اخلاق بھی پیش کرتے ہیں، علماء عرفان بھی پیش کرتے ہیں. علماء عرفان کے پیش کرنے کا انداز یہ ہے کہ انسان مسافر ہے. قرآن میں فرماتا ہے انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم مشکلات کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ اپنے پروردگار کے جانے والے ہو اور خدا کے ساتھ ملاقات کرو گے. ہر انسان مسافر ہے اور اس سفر کے انتہا خدا کے ذات. خدا سے ملاقات ہوگی. صرف خدا کی اطاعت کرنے والا خدا کی رحمت سے ملاقات کرے گا, اور نافرمانی کرنے والا خدا کی غضب سے ملاقات کرے گا. ایک خدا کی رحمانیت سے, ایک خدا کی جباریت سے ملاقات کرے گا. ابھی دنیا میں بھی دو لڑکا ہے, ایک باپ کے لیجئے, دونوں محنت کرتے ہیں, دونوں ساتھ کام کرتے, ایک صحیح طریقوں پر چلتا ہے تو ممکن ہے حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جائے, اور ایک غلط طریقے سے چلتا ہے ممکن ہے زندان کے تاریکیوں تک پہنچ جائے. اسی طرح سے مسافر اللہ مسافر ہے, یہ قدم بے قدم آگے بڑھ رہا ہے, قدم بے قدم جا رہا ہے, اور منزل بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. لیکن یا غضب خدا سے ملاقات کرے گا یا رحمت خدا سے ملاقات کرے گا. اب اس سفر کے لیے یقیناً مسافر بھی نفس انسان ہے اور سفر کے میدان بھی نفس انسان ہے. یہی نفس ترقی کرتا چلا جائے گا, یہی نفس پاک سے پاکتر ہوتا چلا جائے گا یا بد سے بدتر ہوتا ہوا جائے گا. وہاں آیت الکرسی میں کیا فرماتے ہیں, خدا مؤمنین کو, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے, سرپرست ہے ایمان والوں کا, اور ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے خدا روشنیوں تک لاتا ہے. مومن تاریکی میں ہے کہ تاریکی میں نہیں ہے, لیکن تب بھی زندگی کے مختلف مواقع ہیں, مختلف مقامات پر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. مومن کے پاس اگر فطرت خدا شناسی ہے, لیکن تب بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس کو پتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام مواقع پر مومنین کی سرپرستی فرماتا ہے. اگر یہ خدا کی سرپرستی کو قبول کرتے ہیں تو سرپرستی فرماتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے. بالکل سکول کے اس بچے کی طرح جب پڑھے گا, جتنا پڑھے گا اتنا ہی اوپر چلا جائے گا, اور جتنا اوپر چلا جائے گا اوپر کے اساتذہ اس کی رہنمائی کریں گے. اگر نہ پڑھے تو سکول سے نکال دیا جائے گا. اب اگر سکول سے نکلنے کے بعد یہ بچہ نادان ہو گیا, جاہل ہو گیا, ان پڑھ ہو گیا, غلطی اس کی اپنی ہے کہ کامیابی کے راستوں کو چھوڑا ہے. اور جو قدم بے قدم آگے بڑھتا ہے, قدم بے قدم پرائمری کا یا ہائی کا یا مڈل کا یا اوپر کالج کا یا یونیورسٹی کا, پھر یہ اوپر پی ایچ ڈی کے اساتذہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے, اس کی خدمت کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ کہ یہ خود نے اپنے میں اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا, اپنے کو شائستہ بنایا اوپر کے لیے. اگر یہ نہ پڑھتا اوپر کے اساتذہ اس کی کچھ مدد نہ کرتے, وہ نہ کر سکتے تھے. اسی طرح سے مومنین جب خدا کی ہدایات سے فائدہ اٹھاتا ہے, قدم بے قدم آگے, قدم بے قدم خدا کی طرف سے خصوصی اس کی ہدایت ہوتی ہے, اس کی ہدایت کے لیے خصوصی انتظام ہو جاتا ہے, اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے. تو عرض ہوا کہ نفس امارہ انسان کے پاس ہے, یہ نفس بہت اچھی ہے اگر اس کو عقل کے کنٹرول میں رکھا. اس کو ضائع کرنا نہیں, ختم کرنا نہیں, لیکن عقل اور شرع کے کنٹرول میں رکھنا ہے, انہی کے چراغ کی روشنی میں چلنا, انہی کی حکومت کے میں رہنا. اس طرح سے ہو تو انسان دنیا میں سعادت, آخرت میں سعادت حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو آزاد رکھا تو یہ انسان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا ہے. تو میں نے غالباً عرض کیا ایک دفعہ کہ نفس جب قرآن و سنت میں آتا ہے, ایک معنی وہی روح انسان ہے, اس حوالے سے مقدس چیز ہے, مقدس چیز ہے, اچھی چیز ہے. فنفخت فیہ من روحی, میں نے اپنے روح آدم میں پھونک دیا, روح الہی ہے, مقدس ہے, صلاحیتیں اس میں ہیں, کمالات اس میں ہیں. اس کا سکون, دنیا بھر کی نعمتیں اس روح کو دیں گے, سکون نہیں ملتا ہے. یاد خدا سے سکون آتا ہے, کیوں؟ اس کا تعلق خدا سے ہے. دو دوست جو ہم فکر ہو ایک دوسرے سے ملتے ہیں, سکون ملتا آتا ہے. لیکن غیر ہم فکر افراد ایک دوسرے ملے, سکون نہیں آتا ہے. اسی طرح سے انسان کے نفس مادیات سے اس کو سکون نہیں ملتا ہے, جب تک خدا تک نہیں پہنچتا اس کو سکون نہیں ملتا ہے. اسی لیے ہمارے عرفا فرماتے ہیں انسان کی درد خدا سے دوری ہے, اس کی ساری تکلیفیں خدا سے دوری ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن جس دن خدا کے درگاہ میں پہنچے گا اس وقت پتہ چلے گا اس کی تکلیفیں کہاں سے تھیں. جیسے ہی خدا کی سے ملاقات ہوگی, جیسے ہی معرفت خدا ہوگی, جیسے ہی یاد خدا زندہ ہوگی, اسی دن سے سکون اس کو ملے گی. واضح ہے ملاقات کے لفظ جب ہم ایک شیا استعمال کرتے ہیں اس کا معنی دوسروں کی طرح نہیں ہے، دوسرے خدا کو جسمانی سمجھتے ہیں، اور جس طرح سے دو جسموں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے ملاقات کہتے ہیں، لیکن ہمارا مراد اس قسم کی ملاقات نہیں، خدا جسم سے منزہ ہے. اگر جسم ہو تو جگہ کی ضرورت ہے، جگہ ہو تو خدا محتاج ہوتا ہے. اس سے پتہ اس کا مطلب یہ کہ خدا سے پہلے جگہ ہونا چاہیے، تب خدا وجود میں آئے گا. لیکن یہاں پر ملاقات سے مراد ملاقات کی حقیقت، دو روحوں کی ملاقات. جسم ملاقات کا ذریعہ ہے، حقیقت میں ملاقات کرنے والے دو روح ہیں. ایک آدمی، دو آدمی فرض کیجئے، عالم خواب میں ایک آدمی، کچھ لوگوں نے ایک کو اٹھا کر لایا، دوسرے نے دوسرے کو اٹھا کر لایا، دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا. ہاتھوں کو ملانے کے باوجود کل اگر آپ پوچھیں گے آپ نے ملاقات کی یا ملاقات نہیں کی، کہیں گے ملاقات نہیں کی ہے. آپ خبر دیں گے نہیں خواب میں تھے، ہم نے تمہاری ملاقات کرائی ہے، وہ کہے گا وہ تو ملاقات نہیں، خواب میں ملاقات ہو گئی. بس ہاتھوں کو ملانا ملاقات نہیں ہے، گلے کو ملانا ملاقات نہیں ہے، جسموں کی ملاقات صرف ظاہری ملاقات، حقیقت کی ملاقات روحوں کی ملاقات ہے. اسی لیے وہاں سے گزرتا ہے آدمی، جسمی ملاقات نہیں ہوا ہے، جسمانی ملاقات نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود چونکہ آپ نے اس کی طرف توجہ کی، اس نے آپ کی طرف توجہ کی، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، آپ کہتے ہیں ملاقات ہو گئی، یا فون پر بات ہوئی آپ کہتے ہیں ملاقات ہو گئی، یا عالم خواب میں اپنے کسی عزیز کو دیکھا کہتے ہیں ملاقات ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے ملاقات در حقیقت روح کے ذریعے ہوتا ہے، صرف جسم کی ملاقات نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایک ایسا مقامت تک پہنچتا ہے کہ خدا کو پا لیتا ہے، درک کرتا ہے اپنے روح کے ذریعے. جس طرح سے ہم اپنے جسم کے اندر جو درد ہے، غم ہے، خوشی ہے، اس کو پا لیتے ہیں، اگرچہ نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کو پا لیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ایسا ارتباط ہوتا ہے، ایسا ارتباط ہوتا ہے جس میں شک و شبہ سے بالاتر ہوتا ہے. ایک دفعہ کسی نے عرض کیا، یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں کس طرح سے عبادت کروں اس خدا کی جس کو میں نے نہ دیکھا ہو. فرمایا اس کے بعد خدا کو دیکھا ہے لیکن میں نے اپنی بصیرت سے، ایمان کی حقیقت سے خدا کو دیکھا ہے، آنکھوں سے خدا کو میں نے نہیں دیکھا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، ایک آدمی آنکھوں سے دیکھے بھی معرفت نہ ہو تو کیا فائدہ ہے. تو ابھی عرض کر رہا تھا نفس انسان ایک معنی میں بہت شریف چیز ہے، وہی روح. اگر نفس کا معنی روح لیں گے تو بہت شریف چیز ہے، لیکن نفس کا دوسرا معنی انسان کے خواہشات نفسانی کو کہتے ہیں، نفس امارہ کو کہتے ہیں. احادیث میں اسلام نے جس نفس کی مذمت کی، اس نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا، اس کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا، اس نفس کی پرورش کرنے والا اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا ہے. فرمایا اس نفس سے مراد روح انسان نہیں ہے، بلکہ اگر یہ روح انسان پستیوں کی طرف چلا جائے وہ مراد ہے، روح انسان اگر حیوانیت کی طرف چلا جائے وہ مراد ہے. انسان میں حیوانی صلاحیتیں بھی ہیں، انسانی صلاحیتیں بھی ہیں، حیوانی صفات بھی ہیں، انسانی صفات بھی ہیں، حیوانی کمالات بھی ہیں، انسانی کمالات بھی ہیں. اگر یہ انسان انسانیت کی طرف آئے بغیر، جانوری کی طرف، حیوانیت کی طرف چلا جائے، اسی کو نفس امارہ، اسی کو خواہشات نفسانی، اسی کی مذمت ہوئی ہے. ابھی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ اسی نفس کی مذمت ہے. نفس مراد حیوانی نفس، خواہشات نفس، نفس امارہ، وہ نفس جو عقل کے خلاف ہے، وہ نفس جو شرع کے خلاف ہے. اس حوالے سے نفس کی مذمت ہے. اس حدیث کے آغاز میں آپ جانتے ہیں ہر زبان میں ہوتا ہے ایک مشترک لفظ کہتے ہیں. شیر فرض کیجئے فارسی زبان میں ہے، شیر کیا نام ہے، شیر کو بھی کہتے ہیں جو درندہ جانور ہے. اسی طرح سے دودھ کو کہتے ہیں. بعض اوقات ایک لفظ کے دو معنی، تین معنی، پانچ معنی، دس معنی. جیسے عربی زبان میں شاید سب سے زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ عین کے لفظ کا 70 معنی ہے کہا جاتا ہے. اس قسم کے مختلف زبانوں میں مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات الفاظ بہت ہیں، معنی کم ہے. عربی زبان میں اون کے 9000 لفظ ہے، اگرچہ ہر لفظ سے خاص اشارہ بھی ہوتا ہے. اون کے لیے 9000 اسم عرب لوگوں نے قرار دیا. تو اسی طرح سے نفس یہ ہے، نفس ایک لفظ ہے، اس کا دو معنی ہے. روح انسان کو بھی نفس کہتا ہے، خود انسان کو، روح اور جسم کے مجموعہ کو بھی نفس کہتے ہیں، روح اور جسم کے مرکب کو بھی نفس کہتے ہیں، خود روح کو بھی نفس کہتے ہیں اور نفس کے حیوانی پہلو کو بھی نفس کہتے ہیں. تو ہمیں قرینے سے، علامتوں سے، اشاروں سے سمجھنا ہوگا کہ حدیث میں اگر نفس کہا ہے کون سا نفس مراد ہے. تو یہاں پر ایک آدمی، دخل رجل علی رسول اللہ رجل اسمه مشاجع فقال، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آتا ہے اور اس کا نام مشاجع ہے. آ کر عرض کرتا، یا رسول اللہ کیف الطریق الی معرفت الحق، یا رسول اللہ میں کس طرح سے خدا کی معرفت حاصل کروں؟ کیف الطریق، راستہ کیا ہے معرفت خدا کا، خدا شناسی کا راستہ کیا ہے، کس طرح سے میں خدا کو پہچان لوں؟ تو حضور نے فرمایا معرفت النفس، اپنے نفس کو پہچانو تو خدا کو پہچان لو. اس میں نفس پورا انسان کے وجود بھی ہو سکتا ہے، نفس امارہ بھی اور روح بھی، دونوں حوالے سے یہ حدیث معنی دیتا ہے. آپ دوسری احادیث میں بھی ہمارے پاس ہے، من عرف نفس فقط عرف رب، مولا متقیان کی طرف سے، دوسرے ائمہ کی طرف سے بھی ہے، جس نے اپنے کو پہچانا اپنے پروردگار کو پہچانا. اب نفس کے پہچاننے والا کس طرح سے خدا کے معرفت حاصل کرتا ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دکھائیں گے انسانوں کو اپنی نشانیاں، خدا کی نشانیاں، آفاق میں بھی، کائنات میں بھی دکھائیں گے اور انہی کے نفسوں کے اندر بھی دکھائیں گے، تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ خدا حق ہے. خدا کی نشانیاں عالمی بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، کائنات میں بھی ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سرسبز زمین ہے، یہ سب کچھ دنیا کے جو سسٹم ہے، نظام ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں. آپ ان میں سے ہر ایک حیران کن حد تک خدا کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک فرماتا ہے اس کے بعد اپنے نفسوں میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. انسان کے نفس میں ایک روح ہے، ایک جسم. عرض کے نفس کا ایک معنی پورا روح جسم کو کہتے ہیں، روح جسم کے مجموعہ کو کہتے ہیں. جس میں انسان کے اندر بھی خدا کی نشانیاں ہیں. کہتے ہیں انسان کے اندر 1 کروڑ عرب، 1 کروڑ عرب سیلز ہے. ابھی دنیا میں 6 کروڑ تقریباً آبادی ہے، لیکن انسان کے اندر اتنے سیلز. اب 1 منٹ کے اندر ان تمام سیلز تک خون پہنچنا ہے اور ہوا پہنچنا ہے، آکسیجن پہنچنا ہے، اور وہاں پر جو زہریلے مواد ہے انہیں واپس لانا ہے. 1 منٹ میں 2 بار یہ کام ہوتا ہے. آگے مقارب کی کتاب جو خدا شناسی کے بارے میں یقین آپ نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کی کتاب ہے، کہتے 1 منٹ میں 1 کروڑ عرب سیلز تک خون لے جانا، ہوا لے جانا اور واپس لانا 2 بار. اب دنیا میں 6 عرب اگر انسان ہے تو شاید 1 عرب، ڈیڑھ عرب کا ہے، 1.5 عرب مکانات شاید ہوں گے، زیادہ سے زیادہ مکانات لیجئے، آفس لیجئے وغیرہ وغیرہ ملا کر، دفاتر وغیرہ. تو 1.5 عرب مکانات میں پانی پہنچانے کے انتظام ابھی تک انسان نہیں کر سکا ہے، پانی نہیں پہنچا سکا ہے، نل نہیں پہنچا سکا ہے، بجلی نہیں پہنچا سکا ہے. لیکن انسان کے وجود کے اندر یہ 1 کروڑ عرب سیلز تک 1 منٹ میں 2 بار کھانا پہنچانا، ہوا پہنچانا، واپس لانا. یہ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان زندہ نہیں رہتا. یہ خدا کی نشانی ہے. انسان تمام تر ترقیوں کے باوجود پانی بجلی نہ پہنچا سکے ہیں انسان کے وجود. اب انسان کے دل کو لیجئے، مسلسل کام کرتا ہے، شب و روز کام کرتا ہے. اگر ہمارے اختیار میں دل ہوتا تو جس وقت ہم سو جاتے ہم مر جاتے ہیں، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں، شب روز کام کرتا ہے. دنیا کے بہترین پمپ لائے تو وہ بھی ایک عرصہ کے بعد خراب ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے ان کے نفسوں کے اندر. اب انسان کے جسم کے ہر ذرے میں ایسی نشانیاں ہیں، خدا کے وجود پر دلائل ہیں. یہ ایک حکیم اور مدبر اور عالم اور قدیر قدرت مند ہستی نے خلق کیا ہے، ورنہ اس طرح کے سسٹم وجود میں نہیں آ سکتا تھا. ہم تو معمولی سی چیز. تو عرض کر رہا تھا کہ جسم انسانی کے اندر بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، اور روح انسانی کے اندر بھی خدا کی نشانیاں ہیں. انسان جب اپنے اندر مطالعہ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ عالم ہستی کے سب سے افضل مخلوق ہے, انسان یہ دیکھتا ہے کہ عالم ہستی کے سب سے افضل مخلوق خود ہے. جمادات کو لیجیے, دنیا میں موجودات یہی حالت ہے, یا جمادات ہے, بے جان ہے, ان بے جان چیزوں میں چاہے سونا ہو, چاندی ہو, دوسرے قیمتی پتھر ہو, یا عام پتھر ہو, مٹی ہو, ان سب سے نباتات افضل ہیں, کیونکہ نباتات میں حیات ہے, زندگی ہے, جان ہے, جمادات میں یہ بات نہیں ہے. نباتات میں ایک صفت ہے جو جمادات میں نہیں ہے, بس وہ بہتر ہے. جب آپ کسی سونا کو سب سے افضل جمادات میں, تو جو سب سے افضل سونا ہے اس کو آپ دیوار پر مارے, دیوار سمجھ کر یہ سونا واپس نہیں آئے گا, ٹکرا جائے گا اور ٹوٹ جائے گا. لیکن نباتات کو لیجیے, اگر وہ اگ جائے اور دیوار سے لگ جائے تو اپنے رخ بدل دیتا ہے, کیونکہ اس میں کس قسم کا حیات ہے, زندگی ہے. بلکہ بعض نباتات جو ہے اپنے دشمن کو پکڑ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے, اپنے کھانا ہوتا ہے اور پکڑ کر کھا لیتا ہے, بعض اپنے دشمن پر ایسے گردہ ڈال دیتا ہے, ختم کرتا ہے. اور ان سے بڑھ کر حیوانات میں جب آتے ہیں, حیوانات نباتات سے زیادہ صفت ان میں ہے, اپنے ارادے سے, اپنے قصد سے, اپنے جان بوجھ کر جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, لڑتا ہے, دفاع کرتا ہے, فائدہ اپناتا ہے, نقصان سے اپنے کو بچاتا ہے. جانور میں بہت سی ایسی صفات ہے جو انسان میں نہیں, حیوان میں نہیں ہے, کیا نام, نباتات میں نہیں ہے. اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ جمادات, نباتات اور پھر جانور سے بھی خود بہتر ہے, اس لیے کہ جانور اپنی طبیعت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. اگر جانور کو بھوک لگے تو ضرور کھانا ہے, چاہے اس میں زہر ہو, چاہے اس میں زہر نہ ہو, چاہے کسی اور کو ہو, چاہے کسی اور کا نہ ہو, چاہے اس کے لیے نقصان دہ ہو, چاہے اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو, جانور بھوک لگ جائے کھاتا ہے, پیاس لگ جائے تو پیتا ہے, غصہ آ جائے تو لڑتا ہے, حق و باطل کو نہیں دیکھتا ہے. یہ جانور میں ہے. لیکن انسان میں آپ دیکھتے ہیں کہ شدید بھوک ہو تب بھی اگر اس کی عقل منع کرتی ہے تو نہیں کھاتا ہے, نہیں پیتا ہے. بہترین کھانا ہے اور بھوک کی شدت ہے, اگر پتہ چل جائے اس کے اندر زہر ہے تو نہیں کھائے گا. دیکھیں, اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہے, شدید اور طاقتور خواہش رکھتے ہوئے کنٹرول کر سکتا ہے. اور آپ آئیے فرض کیجئے, کیا نام ہے, پینے کے مسائل میں بھی یہی, دوسرے مسائل یا ان کے شرع کے مطابق, ایک مسلمان ہے, مال غیر ہے, شدید محتاج ہے, تب بھی کھانے کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ حرام سمجھتا ہے, روزہ ہے, پیاسا ہے, خلوت میں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تب بھی کھانے کے لیے پینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس انسان میں اتنی قدرت ہے اور اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے خلاف قدم اٹھا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان خواہشات کی پیروی نہ کرے, کیونکہ خدا نے انسان کو خواہشات کی مخالفت کرنے کی, خواہشات کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے, قدرت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے کیوں خواہشات کی خلاف ورزی کرنا ہے. وہاں خواہشات کی خلاف ورزی کرنا ہے جہاں خواہشات انسانی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بنے, انسانیت کے راہ میں رکاوٹ بنے, تکامل کے راہ میں رکاوٹ بنے, بندگی کے راہ میں رکاوٹ بنے. یعنی اس کو علم بھی دیا ہے کہ خواہشات کے پیروی کرنا کہاں بری چیز ہے, کہاں اچھی ہے, اور ساتھ قدرت بھی دی ہے, علم قدرت دونوں, اور ساتھ اپنی ذات سے محبت بھی دی ہے. تم اگر اپنے ذات کے مفاد کو چاہتے ہو تو خواہشات کی پیروی مت کرو, عقل کی پیروی کرو. تمام تر صلاحیتیں اپنی ذات سے محبت, اس لیے ہر آدمی جب اپنی ذات سے محبت کرے گا تو خود بخود وقتی فائدہ کو نظر انداز کرے گا, ابدی فائدے کو سوچے گا. ایک پھر خواہشات کے سامنے جھکنے پر بھی مجبور نہیں ہے. خواہشات کہتے ابھی فی الحال کے فائدے کو دیکھو, عقل کہتے ابدی فائدے کو دیکھو, اور تیسرا یہ ہے کہ آزاد ہے عقل. تو اس حوالے سے انسان دیکھتا ہے کہ عالم میں تمام مخلوقات سے خود بہتر ہے, مخلوقات کے درجات کے درمیان اعلیٰ درجے پر انسان ہے. تو یہ انسان کس طرح سے دوسرے مخلوقات کو اپنا خدا سمجھے گا, سونے کو, چاندی کو, پتھر سے تراشے ہوئے بتوں کو, درخت کو، گائے کو، دوسرے جانوروں کو، بلکہ اپنے جیسے انسان کو اپنا خدا نہیں سمجھے گا. آخر خدا معبود ہونے کے لیے اس سے برتر ہونے کی ضرورت ہے، اس کے حاجات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے افضل ہونے کی ضرورت ہے. ان میں کوئی فضیلت نہیں ہے، سب سے خود بہتر ہے. اور اپنے جیسے انسان تو خود سے برتر نہیں ہے، اسی کی طرح مشکلات اور آسانیوں میں شریک ہے. اس حوالے سے اگر انسان پہچان لے کہ انسان کے کیا کمالات ہے، تو کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اور کسی کو اپنا مقصد زندگی بھی نہیں بنائے گا. مقصد زندگی اس کو بنائے گا جو اس کے وجود میں ترقی عطا کرے، اس کی کمی کو پورا کرے. جبکہ یہ چیزیں سب اس سے پستر ہے، تو اس کے مقصد زندگی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. غلطی سے ہم سمجھتے ہیں ایسی چیزیں ہمارے مقصد زندگی ہے، لیکن جب موت کا موقع آتا ہے، جب کہ مال کہتا ہے کہ میں تمہیں کفن دے سکتا ہوں، اولاد کہتے ہیں میں تمہیں قبر تک پہنچا سکتا ہوں، اس وقت پتہ چلے گا نہ مال، نہ اولاد، نہ حکومت، کوئی بھی مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے. جو فانی ہے، مولا متقیان اس مشہور خطبہ متقین میں فرماتے ہیں، متقی پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، زہد کرتے ہیں ان چیزوں سے جو باقی نہیں رہتی ہیں. باقی نہ رہنے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں متقی. میں تو ابد کے لیے خلق ہوا ہوں، تو میں کیوں اپنے کو فدا کروں ایک فانی کے اوپر؟ یہ عقلانہ قدم ہے، عقل کو حکم ہے. تو جب آپ ابد کے لیے خلق ہوئے ہیں، تو پھر غیر ابد کے لیے اپنے کو ختم کیا تو بیوقوف ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَزَهَادَتُهُ أَمَّا لَا يَبْقَى، متقی زاہد ہے اس چیز سے جو باقی رہنے والا نہیں. باقی رہنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، خدا ہے اور خدا کے اوپر اپنے کو فنا کرنا چاہیے. تو عرض کیا کہ انسان کے نفس کے اندر، جسم کے اندر، روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اس طرح سے وہ سمجھ سکتا ہے، اگر اپنی معرفت حاصل کی سمجھ سکتا ہے. دنیا کی کوئی چیز نہ اس کے معبود بن سکتا ہے، نہ اس کا مقصد زندگی بن سکتا ہے. اسی طرح سے خدا کی کچھ معرفت حاصل کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں. فرض کیجئے کہتے خدا جسم نہیں رکھتا ہے، لیکن کائنات پر مسلط ہے، پورا کائنات خدا کے کنٹرول میں ہے. نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں مع کل شیء لا بممازجہ وغیر کل شیء لا بمفارقہ، خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن مکس نہیں ہے، اس کے اندر داخل ہو، اور ہر چیز کے سے جدا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے مفارق بھی ہو. فرماتے ہیں خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن مکس بھی نہیں ہے، غیر ہر چیز ہے، ہر چیز کے غیر ہے خدا. پہلا قدم یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن مکس نہیں ہے، مزج نہیں ہے، مخلوط نہیں ہے. جس طرح سے یہ عیسائی لوگ یا کچھ نصیری لوگ کہتے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ میں خدا حلول کیا، یا حضرت علی میں خدا حلول کیا، یا دوسرے لوگ، ایسی بات نہیں ہے. خدا کسی میں مزج نہیں ہے، مخلوط نہیں ہے، مکس نہیں ہوا ہے. اس کے بعد کوئی سوچے کہ پھر جدا ہے خدا، بل خدا غیر ہے، خدا ہم نہیں ہیں. غیر ان اللہ کہنا صحیح نہیں ہے، جن لوگوں نے کہا ہے صحیح نہیں کہا، اگر یہی معنی ارادہ کرتا ہے. لیکن غیر ہے لیکن جدا بھی نہیں ہے، غیر کل شیء. فرماتے ہیں خدا ہر شے کے غیر ہے، لا بھی مفارقہ، لیکن جدا بھی نہیں. آپ کا ہے یہ ہے خدا نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا سے جدا کوئی بھی نہیں رہ سکتا ہے. یہ لائٹ ہے اور اس کی کرنیں ہیں، اس کے نور ہیں، یہ نور اس لائٹ سے جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں. اگر جدا ہوا، جس آن میں جدا ہو اسے آئے میں نور ختم. اگر نور شمع سے جدا ہو جائے پھر نور نہیں رہتا ہے. اسی طرح سے انسان کے نفس سمجھنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے ایک ذریعہ نفس ہے. انسان کے نفس لیجئے، انسان سوچتا ہے. فرض کیجئے آپ سوچتے ایک بچے کو کہ گھر سے نکلتا ہے، بازار جاتا ہے، خرید و فروش کرتا ہے، واپس آتا ہے، پھر گھر پہنچتا ہے. تو یہ بچہ، یہ تصویر آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن نے اس کو پیدا کیا ہے، وجود دیا ہے، معدوم تھا آپ کے تصورات میں اس کو وجود دیا، اور لمحہ بہ لمحہ یہ بچہ خود آگے جا رہا ہے، خود بازار جا رہا ہے. لیکن بازار جاتے ہوئے، خریدتے ہوئے، آتے ہوئے آپ کے ذہن سے وابستہ بھی ہے. ایک لمحہ کے لیے آپ توجہ ہٹائیں گے، یہ بچہ اور اس کے ساتھ جتنا سامان خرید کر لایا ہے سب نیست و نابود ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے آ رہا ہے, خود کام کر رہا ہے, خرید فروش کر رہا ہے, لیکن آپ کے ساتھ وابستہ بھی ہے, آپ کے ذہن کے ساتھ وابستہ بھی ہے. اسی طرح سے کائنات ہے, خدا کائنات کو جس طرح سے ہم ذہن میں تصور کرتے ہی صورت وجود میں آ جاتی ہے, اسی طرح سے خدا کن کہتے ہی اشیاء وجود میں آتے ہیں. اور ساتھ جس طرح سے ہمارے ذہن کی تصویر ہمارے ذہن سے وابستہ ہے, جبکہ یہ بچہ خود آتا جاتا ہے اسی وقت وابستہ, اسی طرح سے کائنات خود سب ہم سب کام کر رہے ہیں, اپنے اختیار میں کام کر رہے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, اقدام کرتے ہیں, لڑتے ہیں سب, لیکن اسی وقت خدا کے ذات کی طرف محتاج ہے, جس طرح سے ذہن کے خیالات ذہن سے وابستہ ہیں. بس خدا کس طرح سے کائنات کو خلق کرتا ہے, کس طرح سے کائنات خدا سے وابستہ ہے, کس طرح سے کائنات میں خدا تصرف کرتا ہے, کس طرح سے خدا کی رحمت نظر رحمت اٹھ جائے, کائنات ختم ہو جاتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن کافی ہے. ذہن اور ذہن کے ایجادات کو آپ دیکھیے, کس طرح سے ذہن ایجادات کو ایجاد کرتا ہے, کسی مدد کے بغیر, کسی وسیلے کے بغیر, ارادہ کے ساتھ, اور پھر کس طرح سے یہ ایجادات ذہن کے ساتھ وابستہ ہے. تو امام مولا فرماتے ہیں, اگر آپ خدا کی معرفت چاہتے ہیں, معرفت النفس, اپنی نفس کی معرفت حاصل کرو تو خدا کی معرفت آپ کو ہو سکے گی. اس کے بعد کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ, خدا کے ساتھ موافقت کرنے کی, خدا کے ساتھ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا, اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرو, اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرو, تب آپ خدا کے ساتھ دے سکیں گے. پھر سوال کیا, یا رسول اللہ, کیف الطریق الی رضا الحق, خدا کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے, ہم کس طرح سے خدا کو راضی کریں, خدا کی خوشنودی حاصل کریں؟ فرمایا, اپنے نفس کو ناراض کرو. اپنی نفس امارہ مراد ہے یہاں پر, اپنے نفس امارہ کو, اپنے خواہشات نفسانی کو ٹھکراؤ. ایک دفعہ مولا متقین فرماتے ہیں, اگر میرا نفس مشکلات میں میرا ساتھ نہ دے, اگر میرا نفس مشکلات میں, سختیوں میں, جو باتیں سخت ہیں ان میں میرا ساتھ نہ دے, تو میں نفس کی خواہشات کو انجام نہیں دیتا ہوں تاکہ میرا نفس رام ہو جائے. اب نفس کو رام کرنا چاہے, ایسا کرو کہ نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرو, یہ نفس آپ کا تابع ہو جائے گا, ورنہ وہ آپ کا مالک بن جائے گا. یہ دیکھنا کہ انسان نفس امارہ کا تابع بنتا ہے یا نفس امارہ انسان کا مالک بنتا ہے. تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو ناراض کرو تو خدا کو راضی کر سکتے ہو. ہر جگہ ٹکراؤ یہی ہے, جس آدمی نے بھی گناہ کیا اس نے اپنے نفس کو راضی کیا ہے تو خدا کو ناراض کیا, اور جس نے خدا کو راضی کیا کم و بیش اس کے نفس کو ناراض کیا ہے. بچے کو خدا کے راہ میں دینا, مال خدا کے راہ میں دینا, خدا کے راہ میں لوگوں کے ملامتیں سرزنشیں سننا, خدا کے راہ میں دشمن عزیزوں سے کٹ جانا, یہ سب کے سب یقیناً نفس کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. اس کے بعد پوچھا, یا رسول اللہ, خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا, اپنے نفس سے دور ہو جاؤ. ہمارے عرفا فرماتے ہیں, محبوب تک پہنچنے کا ایک ہی قدم ہے, ایک قدم اٹھاؤ دوسرے قدم میں محبوب تک پہنچ جائیں گے. ایک قدم اپنے نفس پر رکھو, اپنے نفس پر ایک قدم رکھو تو دوسرے قدم خدا کی درگاہ میں آپ پہنچ جائیں گے. کسی اور آدمی نے کہا نہیں, یہ تو لمبا راستہ ہے, ایک ہی قدم ہے. اپنے نفس پر قدم رکھتے ہی خدا کے پاس پہنچ جاتے آپ. اپنی خواہشات نفس پر قدم رکھو, خود بخود خدا کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. ہم جو خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, خدا کی قدرت کو, خدا کی عظمت کو, اپنی فقر کو, اپنی احتیاج کو, اپنی ناداری کو, اور خدا کے رحمانیت کو, رحیمیت کو سنتے ہیں لیکن اپنے وجود کے ساتھ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں. جب تک نفس کی پوجا کر رہے ہیں اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچتا. اپنے نفس پر پاؤں رکھو تو پھر خود بخود خدا تک پہنچ جائیں گے. پھر سوال کے اسراوی نے, یا رسول اللہ, خدا کی اطاعت کیسے کریں؟ فرمایا, نفس کی نافرمانی کرو. نفس کی نافرمانی کرو تو خدا کی اطاعت کر سکتے ہیں. عرض کے ان تمام مقامات میں نفس وہی نفس امارہ ہے, وہ نفس جو خدا کے مقابل میں ہے, وہ نفس جو ترقی اور تکامل کے مقابل میں ہے. پھر سوال کیا, یا رسول اللہ, قرب خدا کا طریقہ کیا ہے؟ قرب خدا, ہم تمام عبادات پڑھتے ہیں, آپ کیا نیت ہے؟ قربتاً الی اللہ, خدا سے نزدیک ہونے کے لیے, قرب خدا حاصل کرنے کے لیے, خدا سے قریب ہونے کا مقصد ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا, التباعد من النفس, اپنے نفس سے دور ہو جاؤ, اپنے نفس سے دور ہو جاؤ تو خدا سے نزدیک ہو جاؤ گے. پھر سوال کیا, یا رسول اللہ, خدا سے مانوس ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مانوس آپ سمجھتے ہیں کیا معنی ہے؟ عربی لفظ ہے. دو دوست جب آ کر ملتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, تو انسیت کی وجہ سے بہت مزہ آتا ہے, باتوں میں لطف ہے, ٹائم کو گزرنے کے احساس نہیں کرتے ہیں, خوشی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. جتنا موقع ملے, جتنا وقت ہو باتیں کرتے رہتے ہیں, شاید کئی گھنٹے گزر جائے آدمی کو احساس بھی نہ ہو کتنے وقت گزر گیا ہے. 5 گھنٹے گفتگو کی ہو سکتا ہے سوچو بھائی 10 منٹ بات کی ہے. یہ انسیت کی علامت. لیکن اگر آپ کسی آدمی سے نفرت کرتے ہیں, اب مجبوراً اخلاقی کے تقاضوں کے مطابق اس کے ساتھ جب ملاقات کی تو بات کرتے ہیں, بات کا بائیکاٹ جائز نہیں ہے شرعاً, لیکن اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے جب آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, 5 منٹ اس کے ساتھ گزاریں گے سمجھیں گے 1 گھنٹہ گزر گیا ہے. یہ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. یہاں عبادت میں یہی ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ انس کرتے ہیں, خدا کے ساتھ وہی الفت ہو, وہی آشنائی ہو, تو عبادت میں جتنا وقت گزر جائے محسوس نہیں ہوگا. سنا ہے نا مولا کہ پاؤں سے تیر نکالی گئی اور پتہ نہیں چلا. خود ہمیں بھی یہی ہوتا ہے, جب وہی جس چاہیتے دوست کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو تمام تکلیفیں بھول جاتے ہیں اس وقت. اگر غم بھی ہے, اگر درد بھی ہے, اس کو بھی بھول جاتے ہیں. تو وہاں پر وہ محبت تھی کہ آپ متوجہ نہیں ہوئے اس نقطے کی طرف. تو اگر ہم اپنی عبادات میں جلدی بھاگنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ ہے انسیت نہیں ہے خدا کے ساتھ, آشنائی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے, قرآن میں فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ کو حکم آیا کہ آپ اس عصا کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کر عصا کے لیے, تو اس سے پہلے خدا نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا موسیٰ یہ عصا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے؟ کہا خدا یہ میرا عصا ہے, ہی عصا یا توکو علیہا, یہ میرا عصا ہے, اس پر میں تکیہ کرتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں, احوش بہا غنم, یا اپنے گوسفندوں کو اس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرى, اور بھی میرا مقاصد ہے اس عصا کے ذریعے. تو علماء ادب کہتے ہیں کیوں اتنی لمبی کہا, کہا تھا کیا ہے, کہنا تھا عصا ہے, اس سے زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں تھی اتنی تفصیلی. وہی علماء ادب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محبوب سے انسان بات کرتا ہے تو دل چاہتا ہے جتنا ہو سکے طویل ہو گفتگو, زیادہ ہو گفتگو. جی واضح مسئلہ ہے, وہاں پر گفتگو زیادہ کرنا ہی مطلوب ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی انسیت خدا رکھتا ہو تو یقیناً نمازوں میں پتہ چلے گا, دعاؤں میں پتہ چلے گا, اعمال خیر میں پتہ چلے گا کتنا انسیت ہے. مولا متقیان وہی متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنِسُوا بِمَسْتَوْحَشَ مِنْهُ مِنْهُ الْغَافِلُونَ, یہ متقی لوگ مانوس ہے ان چیزوں کے ساتھ جس سے غافل لوگ پریشان ہوتے ہیں. جس چیز سے غافل لوگ پریشان ہوتے ہیں مومن مانوس ہو جاتا ہے. جب امیر شام نے علی کو خط لکھا کہ میں اتنی مقدار میں تعداد میں فوج لے کر آؤں گا, آپ کے ساتھ لڑوں گا, تو ترمہ جو مولا کا وکیل تھا ان کی طرف سے نامہ لے کے گیا تھا, نمائندہ تھا, فرمایا تم علی کو جنگ سے ڈراتے ہو, یہ تو مرغابی کو پانی سے ڈرانے کی طرح ہے. تو اسی طرح سے جو مؤمنین ہیں ان کو ایسی باتوں سے, ابھی روزہ کو آپ لیجئے, ابھی سردیوں کے روزہ شاید اتنے مشکل نہ ہو, گرمی کے روزہ لیجئے, ایک مومن سکون کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. یہ ماہ رمضان عید اولیاء خدا ہے, اولیاء خدا سال کے آغاز کو رمضان سے کرتے ہیں, اس کے آنے کے استقبال, اس کے جانے کے الوداع کی دعائیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. لیکن یہی روزہ جو ہمارا ایک بچہ 16 سال کا بچہ خوشی کے ساتھ رکھتا ہے, ایک ایسا آدمی جس کو خدا کی معرفت ہو, اس سے کہے کہ اتنے عرصہ 16 گھنٹہ 17 گھنٹہ کھانے پانی کے بغیر رہو, بہت مشکل ہے اس کے لیے. فرماتے ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ مانوس ہونا چاہے تو وہاں پر بھی راہ یہی کہ اپنے نفس سے وحشت اختیار کرو, اپنے نفس امارہ سے بیگانہ ہو جاؤ, خدا کو اپنا سمجھو گے, اپنے نفس امارہ کو اجنبی سمجھو, خدا کے ساتھ مانوس ہو جاؤ گے. ایسا ہی نہیں, کوئی آدمی اگر جھوٹ بولنے کا عادی ہے جھوٹ سچ بول نہیں سکتا ہے, کوئی آدمی اگر سچ بولنے کا عادی ہے جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں ہے, اپنے کو دونوں طریقے سے بنا سکتا ہے. اس کے بعد اس راوی نے آخر میں سوال کیا یا رسول اللہ اس تک یعنی ان سے خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, ان تمام مقاصد کے حصول کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا الاستعانہ بالحق علی النفس, خدا کس سے مدد لے لو اپنے نفس کے برخلاف,
قدم اٹھانے کے لیے، اپنے نفس خواہشات نفسانی پر جیتنے کے لیے خدا سے مدد لے، الاستعانت بالحق، خدا سے مدد لے لو نفس پر غالب آنے کے لیے. یہ بھی واضح مسئلہ ہے کہ انسان کیسا ہو سکتا ہے خواہشات نفس کو چھوڑ دے، لذتیں ہیں وہاں پر، اس کے تمام تر تمنائیں اسی میں پوری ہو رہی، اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر خدا کی معرفت ہو جائے تو پھر نفس کو چھوڑنا آسان ہے. ایک مکان ہے، میں یہ مثال عام طور پہ دیتا ہوں، 200 میٹر کا مکان ہے فرض کیجئے آپ کے پاس، آپ کو بہت پسند ہے یہ مکان، اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس میں پہنچتے ہی سکون ملتا ہے، لیکن آپ خود سوچتے ہیں یہی کافی ہے میرے لیے، لیکن پھر خدا نے آپ کو نعمت دی اور مستحب بھی اگر ہو سکے انسان وسیع مکان لے لے، خدا نے آپ کو رحمت دی اور آپ نے 2000 میٹر کے ایک مکان لیا، اس مکان میں ایک سال رہنے کے بعد اسی 200 میٹر والا مکان میں آپ آ جائے، پھر وہ ایسا تنگ محسوس کریں گے، رہنا ہی نہیں چاہیں گے، سونے میں مزہ نہیں آئے گا، تنگی محسوس کریں گے. اس وسیع جگہ نے آپ کو سمجھایا یہ جگہ تنگ ہے، اگر آپ اس وسیع جگہ کے عادی نہ ہوتے اس جگہ کی تنگی کو آپ احساس نہ کرتے. اسی طرح سے برائیوں سے، خواہشات نفسانی سے وہ آدمی دور رہے گا، برائیوں کو وہ آدمی برا سمجھے گا جو اچھی چیزوں سے آگاہ ہو، یعنی نفس امارہ کو وہ چھوڑ سکے گا جو جسے خدا کی معرفت حاصل ہو. خدا کی معرفت حاصل ہو تو پھر نفس کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں رہتی ہے. یہی مولا متقین زاہدین کے بارے میں فرماتے ہیں، زاہد تو کیوں زاہد بن گئے، وہی خطبہ حمام میں، خطبہ متقین میں فرماتے ہیں زاہد زاہد بننے کی وجہ یہ ہے، عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دون ذلك جميعا، خدا کی عظمت ان کی نگاہ میں اتنی زیادہ تھی، خدا کی عظمت کو دیکھ کر سب کی تمام چیزیں چھوٹی نظر آنے لگی، تمام چیزیں حقیر نظر آنے لگی. کیوں دنیا حقیر، خواہشات نفسانی حقیر، تمام مشکلات ناچیز کیوں ہے؟ امام اپنے مقام پر، امام کے فرزند علی اکبر، علی اکبر تو جوان نوجوان ہو، اپنے مقام پر شہزادہ قاسم کو آپ لیجئے، پوچھا بیٹا موت آپ کی نگاہوں میں کیا ہے، فرمایا یہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. 13 سال کا بچہ، آج کل ممکن ہے ہمیں سکول میں مضمون لکھنے کے لیے بچوں کو لکھواتے ہیں ایسی باتیں، لیکن اس زمانے میں ایسے منافقت کا دور نہیں تھا، سکولوں کے بھی ایسی باتیں نہیں تھی، اس کے باوجود میدان جنگ میں، تجربہ کے میدان میں، میدان جنگ میں پھر مضمون نگاری نہیں کر سکتا ہے، حقیقت دکھانے کی جگہ ہے، وہاں پر پوچھتے ہیں بیٹا موت آپ کی نظر میں کیا ہے، فرماتے شہد سے زیادہ شیرین، یعنی حقیقتاً یہ موت کو شیرین دیکھتے تھے، شہد سے زیادہ شیرین دیکھتے. جب امام نے منع کیا، گریہ کر کیا، آپ نے پریشانی کا اظہار کیا، یہ کیسا بچہ ہے جو شہادت کے لیے ہزاروں تلواروں کے مقابل میں جانے کے لیے اس طرح سے تڑپتا ہے؟ وجہ یہ کہ اس طرح سے خدا کی عظمت ہے، اس طرح سے خدا کی محبت ہے، اس طرح سے معرفت رسول، معرفت امام ہے، کہ اس معرفت و محبت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب یہ شہزادہ میدان کی طرف چلا گیا، میدان دشمن ہزاروں کے سامنے پہنچ کر گریہ کرنے لگے، کسی نے کہا قاسم میدان جنگ میں آنے والا گریہ کا نہیں کرتا ہے، کہا نہیں میں گریہ نہیں کرتا ہوں اپنے لیے، میں تو خود جنگ کے لیے آیا ہوں، میں حسین کے لیے گریہ کرتا ہوں. اب عظمت کو دیکھیے، یعنی ہزاروں کے مقابل میں 13 سال کا بچہ جس نے ابھی تک جنگ نہیں لڑی ہے، شاید جنگ دیکھی بھی نہیں ہے، اب سامنے ہو کر پریشان ہونا چاہیے، گھبرانا چاہیے، لیکن وہاں پر بھی حسین کی فکر ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اگر آپ ان پر، نفس پر غالب آنا چاہتے ہیں تو خدا سے مدد لے لو، خدا زندہ ہو جائے، خدا کی محبت، خدا کی معرفت، تو پھر خدا کی محبت معرفت ہو تو رسول کی بھی صحیح معرفت ہوگی. جن کی خدا کی صحیح معرفت نہیں ہے رسول کو بھی اپنے جیسے سمجھتے ہیں، جن کی رسول کی معرفت نہیں امام کو بھی اپنے جیسے امام انتخاب کرتے ہیں، خدا کی صحیح معرفت ہو تو اسی کے مطابق رسول کو مانتے ہیں، رسول کے صحیح معرفت ہو اسی رسول کے مناسب امام کو مانتے ہیں، اور امام کے صحیح معرفت ہو اسی امام کے مناسب امت بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم ان 3 مرحلوں اچھے گزرے ہیں، اچھے خدا کو حقیقی معنوں میں ہمارے مذہب میں جو خدا کی تشریح ہو کسی اور میں نہیں ہے، نبوت کے جو مقام ہمارے مذہب میں کسی اور مذہب میں نہیں، امامت کے جو مقام ہمارے مذہب میں کسی مذہب میں نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، لیکن امامت اور امت کے درمیان کافی فاصلہ ہے، وہ افراد جن کے اماموں کی زندگی بت پرستی ہے, ظلم ہے, جہالت ہے, غلطیاں ہیں, ان کے اعمال کو دیکھیے, ہمارے اماموں کو دیکھیے جو اتنے پاکیزہ ہے, اور دوست و دشمن ان کی پاکیزگی پر اتفاق ہے, اس کے باوجود عمل میں ہمارا اور ان کے درمیان فرق نہ ہو یا ظاہراً ان سے کم تر عمل ہو, تو قیامت کے دن پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. خدایا بحق محمد وآل محمد ہمیں اس مبارک مہینے میں, اس مقدس مہینے میں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور حقیقی معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تعلیمات محمد علی محمد, قرآن کی تعلیمات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے, آخرت میں محمد علی محمد کے ساتھ محشور ہونے اور قرآن و محمد علی محمد کو ہمارے شفاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرما, ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما. خدایا ہمارے اندر جتنے عیب ہے, خامیاں ہیں, اسے ازالہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا جتنی نیک صفات, اچھی صفات نہیں ہیں, ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا فریضہ امر معروف اور نہی عن منکر پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفا کامل عطا فرما. ہمارے اسیروں کو, بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا ہماری مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, خصوصاً رہبر معظم اور تمام دین کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم شایان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. مسلمانان عالم, خصوصاً فلسطینوں کو اسرائیل پر غلبہ عطا فرما. خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. شہداء اسلام, امام امت, شہید قائد اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد.
زيارة الإمام الزمان